السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ آج کے اس پروگرام میں ہم جن موضوعات پہ بات کریں گے ان میں سب سے پہلے پاکستان کی حکومت پہ اپوزیشن پارٹیوں کی یہ تنقید کہ پاکستان کیا واقعتاً عالمی سطح پہ تنہائی کا شکار ہو رہا ہے، اور پاکستان کی اپوزیشن پارٹیوں کی یہ تنقید کہ کشمیر کا معاملہ حکومت نے مؤثر انداز میں اٹھایا نہیں ہے، اور دوسرا کرٹیسزم یہ ہے، تنقید یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت عسکریت پسندوں کے خلاف نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف کارروائی کرنے میں کیوں ناکام ہے۔ اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ پروگرام کا ہمارا دوسرا حصہ، اس میں بات ہوگی پاکستان بھارت کشیدگی، اس پس منظر میں دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان رابطے ہیں، اس کی تصدیق پاکستان کی فوج کے ترجمان نے کی ہے، اور امریکہ کا محکمہ دفاع پینٹاگان وہ بھی اس بات کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان فوجی سطح پہ رابطے جو ہیں وہ برقرار رہنے چاہیے ہیں اور پولیٹیکلی بھی انگیج کرنا چاہیے۔ پروگرام کا تیسرا سیگمنٹ، بات ہوگی پاکستان کے اندر بلوچستان میں ایک بار پھر ایک ٹرین کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور اس میں کم از کم 6 افراد کی ہلاکت، اس کی اطلاعات مل رہی ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے بلوچستان انسرجنسی پہ۔ ہمارا اگلا سیگمنٹ خواتین کے عزت کے نام پہ، آنر کلنگ کے نام پہ، غیرت کے نام پہ قتل اور جنسی زیادتی کے خلاف ایک مضبوط قانون کی بظاہر منظوری دی گئی ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ اور آخری ہمارا حصہ عالمی امن کا عالمی نوبیل انعام وہ دیا گیا ہے کولمبیا کے صدر کو، ذرا اس کا جائزہ لیں گے کہ اس کے لیے کرائیٹیریا کیا ہوا کرتا ہے اور ان کی خدمات کس طرح سے اس سب سے بڑے پریسٹیجیس ریوارڈ کی حقدار تھیں۔ پروگرام کے ہمارے یہ موضوعات ہیں، چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا، آپ کو معلوم ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور جو کہ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس نے بہت سخت تنقید کی ہے، مختلف اس کے رہنماؤں نے پارلیمنٹ کے سٹیج پہ کھڑے ہو کے حکومت کو اس بارے میں تنقید کا نشانہ بنایا دو حوالوں سے۔ ایک تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی جو حکومت ہے وہ کشمیر کا مقدمہ ہینڈل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے اور عالمی سطح پہ پاکستان تنہائی کا شکار ہو رہا ہے۔ حکومت کا موقف یہ ہے کہ پاکستان عالمی سطح پہ تنہائی کا شکار نہیں ہے اور کشمیر کا معاملہ اقوام متحدہ ہو یا دیگر عالمی فورمز ہوں، اس پہ بڑے بہتر انداز میں، بڑے نبے تلے انداز میں اٹھایا گیا ہے۔ پھر دوسری تنقید یہ تھی کہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، مختلف تنظیمیں ہیں، ان کے خلاف پاکستان کی حکومت اقدامات کیوں نہیں کر رہی، کیا مجبوریاں ہیں جو راہ میں آ رہی ہیں، کیا رکاوٹیں ہیں جو آڑے آئی ہوئی ہیں۔ اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نواز جو کہ حکمران جماعت ہے، اس کے ایک اپنے رہنما نے گزشتہ روز یہ بیان دیا تھا کہ ہمیں لشکر طیبہ کے جو رہنما ہیں حافظ سعید، ان سمیت تمام نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے ہے۔ کل اطلاعات جو کہ ہیڈ لائنز میں رہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سے تعلق رکھنے والی حکومت اور حکومت کے سربراہ وزیر اعظم میاں نواز شریف، ان کی سربراہی میں ایک اجلاس بھی ہوا جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام غیر ریاستی ادارے جو وائلنس کے اندر ملوث ہیں، وہ تنظیمیں، ان کا پیچھا کیا جائے اور جو 20 نکاتی ایجنڈا تھا نیشنل ایکشن پلان کا، اس کے تحت ان سے ڈیل کیا جائے۔ یہ دونوں طرف کا ورژن میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، لیکن یہ تنقید کس حد تک جواز رکھتی ہے اور کس حد تک بلا جواز ہے، اس کا انالیسس کریں گی۔ ہمارے ساتھ ہیں سینیٹر نجمہ حمید صاحبہ، پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے، اور ہمیں جوائن کر رہی ہیں فوزیہ حبیب صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا حصہ رہی ہیں، اور صدر آصف علی زرداری ان کی ٹینیور میں ان کے پولیٹیکل سیکرٹری یا ایڈوائزر بھی رہی ہیں۔ فوزی حبیب صاحبہ، اس سے پہلے کہ میں آپ کی طرف آؤں، میں چند سیکنڈ کی آپ کو گفتگو سنواتا ہوں۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کی گزشتہ دنوں میں انہوں نے ایک جلسہ عام سے خطاب کیا تھا اور پاکستان کی آئسولیشن کی بات کی تھی، کم و بیش اسی نوعیت کا ایک کرٹیسزم حکومت پہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ پہلے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کی آواز میں چند سیکنڈ کی ساؤنڈ بائٹ سنتے ہیں۔
بھارت سفل رہا ہے پورے دنیا میں آپ کو الگ تھلگ کرنے کے لیے، اور ہم اس کو تیز کریں گے، اور پورے وشو میں آپ کو اکیلا رہنے کے لیے ہم مجبور کر کے رہیں گے۔
جی سامعین، یہ نریندر مودی، بھارت کے وزیر اعظم، ان کا نقطہ نظر آپ نے سنا۔ فوزیہ صاحبہ، کیوں کر یہ تاثر بن رہا ہے کہ پاکستان عالمی سطح پہ تنہائی کا شکار ہے، خاص طور پہ سارک کانفرنس کے بعد، اور کشمیر میں، کشمیر کے اوپر جو پاکستان کا موقف ہے، شاید اس کی بھی اس مؤثر انداز میں سنوائی نہیں ہے جو آپ ہائی لائٹ کر رہی ہیں آپ کی پارٹی، اور کیا وجوہات ہیں جس کی بنیاد پہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ حکومت ناکام ہے انٹرنیشنل فرنٹس کے اوپر، ادھر کشمیر کی ہینڈلنگ کا مسئلہ ہو یا انٹرنیشنل اسٹیج پہ مضبوط کیس بنانے کی بات ہو؟
جی، سب سے پہلے تو یہ بات جو ابھی آپ نے مجھے ان کی، مودی سرکار کی اور مودی صاحب کی جو آپ نے آواز سنائی اور جو انہوں نے کہا، اسی پہ ہمارا اختلاف ہے۔ اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی جب کشمیر کا الیکشن میں وہ انوالو تھے، تو اس وقت بھی انہوں نے اپنی تقاریر میں اس کو खुल के वाजिया तौर पे ये बात की थी। हम समझते हैं कि कश्मीर कॉज के लिए बहुत जरूरी है कि हमें ये मुद्दा बहुत भरपूर अंदाज में इसको उठाना चाहिए, इसकी हमें बात करनी चाहिए। जो कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है, जो वहां के कश्मीरियों के साथ जो सलूक किया गया है, हम उसको हुकूमत की सतह पर उस तरह से नहीं उठा सके जिस तरह से उठाना चाहिए था। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी तक हमारे पास कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं है। जब तक हमारे पास कोई एक फॉरेन मिनिस्टर नहीं होगा तो ये तमाम इश्यूज जिसका आपने जिक्र किया है, तो हमें पाकिस्तान को ये मसाइल दरपेश होंगे। जब फॉरेन मिनिस्टर होगा तो वो इन तमाम इश्यूज को भरपूर अंदाज में और उस तरीके से उठाएगा जिस तरीके से उसे उठाना चाहिए। तो हम समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत इसमें बुरी तरह से नाकाम हुई है, जबकि ये कश्मीर का एक बहुत पुराना इशू है। और इस इशू पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज से नहीं बल्कि हमेशा से इसमें एक बहुत वाजिया स्टैंड लिया। हमारे लीडरान ने लिया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने लिया, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने लिया, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने लिया, आसिफ जरदारी साहब ने लिया। तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त जिस तरीके से हमारा स्टैंड क्लियर था विदाउट एनी एम्बिग्विटी, इसी तरह से इसको मौजूदा हुकूमत को भी लेना चाहिए।
क्या मैं जरा
में सवाल उठते हैं कि क्या वजह है कि इस इशू को उस तरीके से इंटरनेशनल फोरम पे हाईलाइट नहीं किया गया जिस तरीके से करना चाहिए था। पाकिस्तान जो है वो आइसोलेशन का शिकार हो रहा है। इसको भरपूर अंदाज में इस मुद्दे को उठाना चाहिए था, इस इशू को उठाना चाहिए।
ठीक है, मैं इसमें नजमा हमीद साहब को ऑन बोर्ड लेता हूँ, सेनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से उनका ताल्लुक है। मैं उनसे भी पहले जरा, जब चूंकि शायद वो हमारी गुफ्तगू का पिछला कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ सकी है, मैं आपको रिस्पॉन्ड जरूर करना चाहूंगा। जो हुकूमत है पाकिस्तान, ये हुक्मरान जमात कहती है, पार्लियामेंट के अंदर ही सेनेटर मुशाहिदुल्ला ने ये बात कही जब ये क्रिटिसिज्म आपकी पार्टी की जानिब से आया। वो कहते हैं कि हम पे वो लोग तनकीद कर रहे हैं जो अपने दौर में कश्मीर की आज़ादी से मुतालिक बोर्ड्स भी उतार दिया करते हैं जब भारत से डिग्निटरीज आते हैं विजिट के ऊपर पाकिस्तान में। सो उनका क्रिटिसिज्म आपके ऊपर ये था। सेनेटर नजमा हमीद साहबा, आप हमें ये बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि कश्मीर इशू की हैंडलिंग सही नहीं हुई है और इंटरनेशनल स्टेज पर जिस तरह से ये केस बनाया जाना चाहिए था उस मजबूती से नहीं बनाया गया है, आप कैसे जवाब देंगी इसका?
बच्चे, मैं समझती हूँ कि ये जो करारदाद भी है ये मुस्लिम लीग की और मियां साहब की तरफ से पेश हुई है जो मुतफिका तौर पर सब ने पास की है, उसमें कश्मीर इशू पे तो किसी को कोई मुखालफत नहीं है। और मियां साहब ने करारदाद में कश्मीर के लिए पेश की है और वहाँ पे भी अगर बोले हैं यूनाइटेड नेशन में भी तो वो भी कश्मीर इशू पे बात की है। तो प्राइम मिनिस्टर तो यही कर सकते हैं, अब लोग जो है वो जो बातें करें कर सकते हैं, लेकिन कश्मीर के लिए मियां साहब ने अगर वो करारदाद पे नाराज भी हुए हैं कि कश्मीर इशू की बात, इंडिया वाले भी नाराज हो रहे हैं और बाकी भी के कश्मीर इशू की बात हुई है, तो मियां साहब ने यूनाइटेड नेशन में की, इधर करारदाद पेश कराई, पेश की। और हम मुस्लिम लीग वाले तो पाकिस्तान बनाने वाली जमात है, हम तो सच्ची बात है ये समझते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और जो वहाँ जुल्म और सितम हो रहा है ना मुसलमानों के साथ, वो सबसे ज्यादा दर्दनाक बात तो ये है कि कश्मीर का हिस्सा भी वो नहीं देते। मेरे ससुराल वाले उधर हैं, आप इससे मिसाल ले लें कि वो उन्होंने अपने दादा दादी बच्चे को नहीं देख सके, वो वीजा भी नहीं देते, आने भी नहीं देते, इजाजत भी नहीं देते। मेरे देवर हैं उधर, मेरे बाकी जो ससुराल वाले हैं उधर हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि ये कम अज कम ये रास्ते तो खोल दें और कश्मीर पे जो ये कर रहे हैं कश्मीर के वहां मुसलमानों के साथ जुल्म सितम, आप देखें लाशें आ रही हैं वहां से, चाहे पुलिस वाले हैं, चाहे वो सिक्योरिटी वाले हैं, चाहे वैसे हैं, वो जाते जाते आप देखे रोज
नहीं। लेकिन नजमा साहब, इसमें यहाँ पे बात ये इंडिया ये जिस लाइन में आप बात कर रही हैं इसका ताल्लुक भारत पाकिस्तान कशीदगी से हो सकता है, लेकिन मेरा सवाल बिल्कुल इंटरनल पॉलिटिक्स से मुतालिक है। इंटरनल पॉलिटिक्स में आपसे ये कहा जा रहा है कि आप सिफारती तौर पे नाकाम हैं कश्मीर के मसले को उजागर करने में और बैन अल-अक़वामी जो फोरम्स हैं वहाँ पे आप इस केस को मजबूती से नहीं पेश कर सके।
बैन अल-अक़वामी
सही ठीक है जी, ये
इनकम होता है वो सारा कश्मीर पे होता है। दुनिया अगर नहीं समझती तो आप ये देखिए हमारे पाकिस्तान वाले कौन से प्लेटफॉर्म पे वो बात करते हैं तो आपके धनों
जी, आपकी आवाज जरा कट रही है हमारे साथ जी जी
कश्मीर के मसले में यही हो रहा है तो हम कैसे इकट्ठा करें अगर पाकिस्तानी आपने आपकी बात करते हैं वो कश्मीर की काम करते हैं अपने धंधों की बात ज्यादा करते हैं मियां साहब तो कश्मीर खुद भी कश्मीरी है
सही, ये सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट है जी कि मियाँ साहब खुद कश्मीरी है। फौजी हबीब साहब दूसरे जरा उस इशू पे आइएगा, हमें चूंकि मौजूदात को आगे जरा लेके बढ़ना भी होता है। नॉन स्टेट एक्टर्स का मामला, इस पे भी बड़ी खुल के बात हुई, जो रिपोर्टिंग हुई वो बहुत सारे हलकों के नज़दीक हौसला अफजा थी कि इसको इंटरनली डिस्कस किया गया है और खुल के कहा गया है कि जो गैर रियासती तंजीमें हैं या नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो वायलेंस का सबब बन रहे हैं ख्वाब अपने मुल्क के अंदर या दूसरे मुल्कों के अंदर, और अब इसके लिए शायद स्पेस ना हो। आपके ख्याल में क्या रुकावटें हैं, क्या चीज माने हैं? आपके वक्त में भी तो ये चैलेंजेस दरपेश रही हैं, तो क्या चीज माने हैं नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई में पाकिस्तान में?
देखिए ये नॉन स्टेट एक्टर्स का जितनी भी एक्टिविटी थी हमारा उस पर भी एक वाजिया स्टैंड था, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का एक वाजिया स्टैंड था जिसकी वजह से वो शहीद भी हुई, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि मुल्क में इस किस्म के टेररिस्ट एक्टिविटी हो, और वो मोहतरमा तो अपनी आखिरी तकरीर में वॉर्न भी करके गई है कि ये सब कुछ होगा। तो हम तो इस पर बिल्कुल ही क्लियर हैं, हमारे जहन में कोई इसके ऊपर दूसरी राय नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा सफर है कि जिसमें तमाम लोग, पूरी कौम, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, उनका चाहे किसी से भी ताल्लुक हो, उसमें जब तक हम पूरे यूनाइटेड नहीं होंगे और इसको मिलकर जब तक इस मसले को नहीं हल करेंगे, तो ये हमारे मुल्क में ये एक ऐसी चीज है कि जिसे खत्म करना होगा, और इसके खात्मे के लिए हमें सबको यूनाइट होना पड़ेगा। मेरी मुराद तमाम पॉलिटिकल पार्टी से है, और दिल से यूनाइट होकर इसे खत्म करना। इसीलिए इस पे जब एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई तो हमने अपना वाजिया पोजिशन बताई, और सबसे यही रिक्वेस्ट की कि इसमें दूसरी राय नहीं होनी चाहिए, सब मिलकर इसको खत्म करें। और इसमें हमें, मैं जानती हूँ कि इसमें हमारी बहुत सी रुकावटें भी हैं, इसमें हमें बहुत सारे मसाइल भी हैं, लेकिन ये मसाइल उसी वक्त हल होंगे, उसी वक्त ये रुकावटें, अगर हम ये चाहते हैं कि इसको सीरियसली खत्म करना है तो हमें किसी किस्म का इस मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होगा। अवाम पार्टी हमें सोचना होगा, और उस सोच के अपने इंटरेस्ट को बालाए ताक रख के हमें इस इशू को,
यानी पार्टी लाइन के ऊपर नहीं सोचना, अपने मफादात। सेनेटर नजमा हमीद साहब, नॉन स्टेट एक्टर्स गैर रियासती,
तहरीक करती हूँ कि हम इस प्लेटफॉर्म पे सब इकट्ठे होंगे तो तब बात होगी। कोई अपनी बात करते हैं तो कश्मीर इशू के लिए पूरी कौम को, पाकिस्तानियों को, बल्कि सारे मुसलमानों को जहाँ जहाँ बसते हैं उन्हें एक जगजा होना चाहिए।
लेकिन ये बताइएगा, ये एतराज ये है कि पंजाब के अंदर, सूबा पंजाब के अंदर, स्पेशली जनूबी पंजाब के अंदर बहुत सारे इन जो तंजीमें हैं जो तशद्दुद के अंदर रिपोर्टेडली इन्वॉल्व हैं, उनके स्लीपिंग सेल्स हैं, तो क्या उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई होगी जब मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप मिलकर इसके ऊपर बात कर रही है? तो
वैसे वहाँ पे भी हालात खराब हैं, लेकिन बच्चे इस वक्त तो आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, मुल्क के भी हालात ठीक हो तो उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है कि हम सब इकट्ठे हैं और मुल्क में अमन अमान है, लेकिन हर एक जो है वो अपनी अपनी जुबान बोल रहे हैं। कराची वाले ज्यादा उधर बोल रहे हैं, इधर हमारे इमरान खान साहब बोल रहे हैं, और हर सूबे में इसी तरह की बदनज़मी है। ये जितनी देर तक इकट्ठे नहीं होंगे, एक जान होकर,
बहुत शुक्रिया आपका,
ऐसा नहीं करेंगे, और मैं समझती हूँ उस वक्त तक ये कामयाब नहीं हो सकती।
बहुत शुक्रिया सेनेटर नजमा हमीद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। फौजी हबीब साहब सीनियर अरमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप हमारे साथ थी, आपका भी बेहद शुक्रिया। और सामीन, इस पे जरा हुकूमत का वर्जन इस रेफरेंस में और भी सामने आ जाएगा, अगरचे सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद, उनका ताल्लुक पाकिस्तान के अंदर दिफाई कमेटी के सरबराह हैं सेनेट में, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर इससे पहले खारजा अमूर की कमेटी के भी सरबराह रह चुके हैं, और इस वक्त वो पाकिस्तान की हुकूमत के एक नुमाइंदे की हैसियत से वाशिंगटन में मौजूद हैं। سے ہم نے بات کی ہے اور اسی بارے میں جاننا ہے کہ وہ جو کشمیر ایڈوکیسی ان کی کیمپین ہے یا مہم ہے جس کے اوپر اس وقت اپوزیشن ان کو حکومت کو ایک طرح سے ٹارگٹ بھی کر رہی ہے کہ وہ صحیح طرح سے انہوں نے اس مقدمے کو پیش نہیں کیا, تو وہ کیا مقدمہ پیش کر رہی ہیں اور دنیا ان کو کیوں کر سنے گی؟ اس کا جواب بھی ان کی گفتگو میں آپ کو مل جائے گا. حکومت کی نمائندگی اگر سینیٹر نجمہ حمید صاحبہ انہوں نے بھی کی ہے, لیکن زیادہ آپ کو واضح ہو جائے گا کہ گورنمنٹ کی پالیسی اس میں کیا ہے. سنتے ہیں سینیٹر مشاہد حسن سید کے ساتھ, ہمارا یہ انٹرویو ہے, پری ریکارڈڈ ہے آپ کے لیے. بہت شکریہ سینیٹر مشاہد حسن سید صاحب, آپ نے میں جوائن کیا. سب سے پہلے یہ کشمیر ایڈوکیسی کے اوپر کچھ ایکسپلین کیجئے گا. آپ کا یہ وزٹ کرنٹلی, آپ کا جو انٹریکشن ہوا ہے ابھی انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ, اسپیشلی امریکن ٹاپ میڈیا کے ساتھ, آپ کیا ایڈوکیٹ کرنا چاہیں گے ان حالات میں جب ہماری بارڈر کے اوپر انڈیا پاکستان ٹینشنز بڑے پیک پہ ہیں؟
دیکھیں جی, ہمارا تین چار پوائنٹس کا میسج ہے اور بڑا واضح میسج ہے. نمبر ون یہ ہے کہ کشمیر میں ایک جد و جہد آزادی چل رہی ہے 8 جولائی کے بعد, برہان وانی کی شہادت کے بعد, جو اپنی اس کی جڑیں کشمیری معاشرے میں, کشمیر کے اندر ہیں. اور دوسری بات ہے, اس جد و جہد کو ہندوستان بڑی بری طریقے سے کچل رہا ہے, بڑے ظالمانہ طریقے سے. وہ ہتھیار استعمال کر رہا ہے جو جانوروں کے خلاف استعمال ہوتے ہیں, جس میں جانوروں کے لوگ جو دفاع کرنے والے وہ کہتے ہیں جانوروں کے خلاف بھی وہ نہ کریں, جو پیلٹس ہیں جو کرتے ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں دو چیزیں. نمبر ون کہ یہ ظلم بند کیا جائے, اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے, اور اس ظلم کے خاتمے کے لیے ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجیں جو یو این ہیومن رائٹس کاؤنسل کہہ چکا ہے. دوسری بات ہے کہ ہم نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ ایک درینا مسئلہ ہے, ایک وہاں میں متحدہ کا مسئلہ ہے, اور لیگ قانونی لحاظ سے, سفارتی لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے امریکہ کی اور بین الاقوامی برادری کی ذمہ داری ہے کہ یہ مسئلہ حل کریں. اور اگر مسئلہ حل نہیں ہوگا تو علاقے میں کشیدگی بڑھے گی, پاکستان ہندوستان نیوکلیئر نیبر ہے, ان کے تعلقات خراب ہوں گے اور پائیدار امن نہیں قائم ہوگا. اور آخری بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اس خطہ ہے اس میں جامع امن کی بات کریں, امن کو تقسیم نہیں کر سکتے, اور کابل میں امن کا راستہ بذریعہ کشمیر ہے. یہ نہیں کہ آپ افغانستان میں امن کی بات کریں اور کشمیر جلتا رہے. تو جامع امن کے لیے یہ ساری کوشش ہونی چاہیے. پاکستان ہر قسم کی گفتگو کے لیے تیار ہے. ہماری باٹم لائن ہے کہ سٹیٹس کو جو ہے وہ تبدیل ہو مقبوضہ کشمیر میں, اور مسئلے کے حل کی طرف بڑھیں, جس کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی موجود ہیں جو پابند کرتی ہیں امریکہ کو بھی, پاکستان کو بھی, ہندوستان کو بھی, کہ کشمیر کا مسئلہ کشمیری عوام کے حق کے خود ارادیت کو ان کے عوام کے عموموں کے مطابق حل کیا جائے.
سینٹر صاحب, ایک کوسچن ہے اس ریفرنس میں, پاکستان جب امپورٹنٹ اسٹریٹجک الائی ہے اور خاص طور پہ جب تھا فرنٹ لائن کے اوپر وار اگینسٹ ملیٹنسی میں, ٹیررزم میں, تب کشمیر کے اوپر پاکستان کا موقف اس شدت سے نہیں سنا گیا جو پاکستان شاید ایکسپیکٹ کرتا ہو. آج کے حالات میں جب بھارت اسٹریٹجیکلی زیادہ کلوز نظر آتا ہے امریکہ کے, اس ریجن کے اندر انٹرسٹ بھی کامن زیادہ ہوتے جا رہی ہیں, اب آپ کی بات کیوں کر سنی جائے گی؟
اس لیے سنی جائے گی کہ اگر مسئلہ حل نہیں ہوگا تو 20% جو دنیا کی آبادی جنوبی ایشیا میں رہتی ہے وہ کشیدگی کا شکار ہوگی, وہ تشدد کا شکار ہوگی, اور وہاں پائیدار امن قائم نہیں ہوگا, اور ہندوستان کے اپنے مفادات متاثر ہوتے ہیں. ہندوستان کبھی آگے اقتصادی ترقی نہیں کر سکتا, آگے نہیں بڑھ سکتا, آگے رائز بھی نہیں کر سکتا جب تک مسئلہ کشمیر حل نہ ہو. نہ وہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں جا سکتا ہے, نہ نیوکلیئر سپلائرز گروپ میں. تو یہ ان کے حق میں بھی ہے, ان کے مفادات میں, امریکہ کے لیے بھی ہے. کہ کیا امریکہ افورڈ کر سکتا ہے کہ دو نیوکلیئر جو ہمسائے ہیں وہ ایک دوسرے کے کشیدگی ہو؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے.
ابھی اس ریفرنس میں یہاں پہ امریکہ میں آپ کی انگیجمنٹ کیا ہے اور کس لیول پہ آپ انگیج کر رہے ہیں؟ لیڈرشپ کی بات ہو یا امریکن آفیشلز کی بات ہو, آپ کی ملاقاتیں کہاں پہ؟
ہم ہر جگہ مل رہے ہیں, سٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی, وائٹ ہاؤس میں بھی, تھنک ٹینکس میں بھی, اوپینین لیڈرز میں بھی, جو لوگ ہیں ہم ان کو مل رہے ہیں, کھل کے ٹکا کے بات ہو رہی ہے, اپنا موقف پیش کر رہے ہیں. آج ہمارا میڈیا کا بھی انٹریکشن تھا. ہمارا ایک بڑا مضبوط موقف ہے, ہم دلائل کے ساتھ, حقائق کے ساتھ, منطق کے ساتھ, مضبوطی کے ساتھ اور دلیری کے ساتھ وہ پیش کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں یہ وقت ہے اور ہمارا موقف سنا جا رہا ہے.
آخری بات پوچھنا چاہوں گا, آپ کے خیال میں اگر ایسٹرن بارڈرز کے اوپر پاکستان کی توجہ رہتی ہے, خاص طور پہ ان حالات میں جب سرجیکل اسٹرائک کا دعویٰ ہو رہا ہے, تو یہ کس طرح سے افیکٹ کرے گی ویسٹرن بارڈرز کے اوپر پاکستان کی ملٹری کی, پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی جو کمٹمنٹ ہے اس کو کیسے متاثر کرے گی؟ ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ آپ کا جو یہ ٹور ہے, क्या ये करंट सर्जिकल स्ट्राइक के क्लेम से पहले से तय है? तो क्या आप बात सिर्फ कश्मीर, भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में जो आपके मुताबिक वायलेशंस हो रही है उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, या ये जो करंट सर्जिकल स्ट्राइक के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी है ये भी आपके एजेंडे पे है?
देखिए जी, ये तो हमने फैसला 3 हफ्ते पहले किया था, उसको ये ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन बुनियादी बात है कि कश्मीर का मसला जो हम कह रहे हैं और जो नाम नहाद सर्जिकल स्ट्राइक का जो बात की है हिंदुस्तान ने, जिसकी नफी वो न्यूयॉर्क टाइम्स ने की है, वाशिंगटन पोस्ट ने की है, हुकूमत पाकिस्तान ने की है, हिंदुस्तान राइटर बद्रा कुमार ने की है, और उनमो गिप यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान, उन्होंने की दबाव डाल रहा था जा रहा है ना तरीके से जंगी जबान में, कि अब उनको अपने लोगों को मुतमिन करने के लिए एक झूठ भी बोलना पड़ा। चले वो अपने लिए बोल लें, हम ये चाहते हैं कि ये कशीदगी कम हो और बुनियादी जो है जो जड़ है कशीदगी की मसला कश्मीर वो हल हो, जिसमें इकवामे मुत्तहिदा की करारदाद भी है। तो हमारी बात माशाल्लाह सुनी भी जा रही है, और हमने ये भी कहा है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को कि जो हमने डोसियर पेश किया है स्टेट डिपार्टमेंट को, वो अगली जो रिपोर्ट आएगी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की इंसानी हकूक की, उसमें ये हकायक शामिल होने चाहिए, और उन्होंने वादा किया कि वो शामिल होंगे इंशाल्लाह।
बहुत शुक्रिया सेनेटर मुशाहिद हसन।
थैंक यू जी।
जी मुशाहिद हसन सैयद साहब पाकिस्तान के स्पेशल एनवाय वाशिंगटन में मौजूद हैं, उनकी आपने बात सुनी कश्मीर के ऊपर जिस तरह की वो एडवोकेसी करना चाहते हैं, क्या कन्वे करना चाहते हैं, लेकिन भारत का मौकफ क्या है कश्मीर के बारे में? भारत कश्मीर को अपना अटूट अंग समझता है, और भारत ये कहता है कि वो इस मामले पर ना तो किसी की मसालियत कबूल करने के लिए तैयार है, और अब पाकिस्तान समेत किसी के साथ बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। सुषमा स्वराज ने यह मौकफ बड़े वाज़ेह अंदाज में अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया था, और कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी कश्मीर के बारे में जब पाकिस्तान की इस तरह की एडवोकेसी की बात की या कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान के मुंह से इंसानी हकूक की बातें सुनी, तो उन्होंने जलसा आम से खिताब में यह कहा था,
पाकिस्तान की आवाम अपने हुक्मरानों को जरा पूछे कि पीओके तो आपके पास है, आप उसको भी संभाल नहीं पाते, आप सिंध को संभाल नहीं पा रहे हो, आप गिलगित को नहीं संभाल पा रहे हो, आप पख्तूनिस को नहीं संभाल नहीं पा रहे हो, आप बलूचिस्तान को नहीं संभाल पा रहे हो, ये तो आपके पास है, आपका शासन है, आप इसको भी नहीं संभाल पाए हो, आप पाकिस्तान की आवाम अपने नेताओं को जरा पूछे कि जो घर में है उनको तो ढंग से संभाल करके दिखाओ।
जी सामिन, ये नुक्ता नज़र वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इस सेगमेंट को अब हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात होगी, एक बार फिर पाकिस्तान भारत ताल्लुकाती पेश नज़र हैं, लेकिन खास तौर पे फौजी सतह पे एक दूसरे के साथ रबते रहना क्यों कर ज़रूरी है, एक ब्रेक के बाद।
इमरान, तुम उर्दू में ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प फीचर्स के लिए किस वेबसाइट पे जाते हो?
वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू वेबसाइट www.urduvoa.com पर और कहाँ?
जबरदस्त, मुझे भी सबसे ज्यादा www.urduvoa.com ही पसंद है।
चलो किसी बात पर तो हम दोनों में इत्तेफाक है
भाई, www.urduvoa.com पर किसे इत्तेफाक नहीं होगा।
प्रोग्राम जहारंग में आपका खैर मकदम, मैं हूं असद हसन, और प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे पाकिस्तान और भारत दोनों अफवाज के दरमियान कम्युनिकेशन बरकरार है, और पाकिस्तान की फौज के तर्जमान लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा, उनका भी एक स्टेटमेंट आज अखबारों में रिपोर्ट हुआ, जिनमें वो ये कहते हैं कि हमारी फौजी सतह पर एक दूसरे के साथ रबते हैं, कम्युनिकेशन के जराए जो हैं वो इंटैक्ट हैं। दूसरी जानब पेंटागन से, जो कि अमरीका का महकमा दिफा है, वहाँ से भी पहली बार पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हालिया कशीदगी है उस पर रद्दअमल का इजहार किया गया है, और दोनों मुल्कों की फौजों पर जोर दिया गया है कि वह तनाव में कमी के लिए एक दूसरे के साथ बातचीत जारी रखें। यह मिलिट्री फ्रंट्स के ऊपर कम्युनिकेशन कितनी अहम हुआ करती है अदर देन जो सिविलियन लीडरशिप है उसके दरमियान रबते, पाकिस्तान में यह भी कहा जा रहा है कि अब अगर फ्रंट डोर से बात नहीं हो सकती है तो बैक चैनल डिप्लोमेसी उसका बेहतरीन टाइम है, और भारत के साथ इंगेजमेंट रहनी चाहिए है। और कमोबेश ये भी तासर मिलता है, बहुत सारे मुबसरीन का यह ख्याल है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो नेशनल एडवाइजर्स की सतह पर कम्युनिकेशन हुई थी कुछ रोज कबल, उसके बाद इस सर्जिकल स्ट्राइक्स के दावे के बाद जो कशीदगी जिस सतह पे पहुंची थी उसमें निस्बतन कमी वाकई हो चुकी है और ग्रेजुअली ये कम हो रही है। ये असेसमेंट कितनी दुरुस्त है, और फौजी रबते इन हालात में जब बज़ाहिर एक इंतहाई सख्त हालात का पता चल रहा हो کس حد تک وہ کام کرتے ہیں دونوں ملکوں کو انگیج کرنے میں یا ٹیمپریچر کو نیچے لانے میں. انالیسس کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں سلطان علی صاحب, انالسٹ ہیں, انٹرنیشنل افیئرس کے ملٹری اٹیشی رہ چکے ہیں, پاکستان کی فوج کو سرو کر چکے ہیں, دفاعی امور کو بھی سمجھتے ہیں. میجر جنرل دیپانکر بینرجی ڈائریکٹر ہیں انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز کے, وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, وہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں. دونوں مہمانوں کا بے حد شکریہ. جنرل صاحب, آپ چونکہ بھارت سے باہر ہیں تو ہم آپ کی رومنگ نہیں چاہیں گے کہ آپ کو زیادہ پڑے. آپ اپنا نقطہ نظر بیان کیجیے گا. فوجی سطح پہ رابطے کیوں کر ضروری ہوتے ہیں اور آپ کا انالیسس کیا ہے؟ کیا دونوں ملکوں کے درمیان جو ٹینشن کا جو لیول تھا وہ گریجولی کم ہوا ہے, ڈی ایسکلیشن شروع ہوتی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو؟
ہاں, نظر آتی ہے کہ یہ جو کاروائی ہوا ہے ابھی حال ہی میں, جو اس کے اوپر جو یہ سوچ وچار ہونا چاہیے, جو پاکستان اور بھارت کے بیچ میں ڈی ایم او کے ساتھ جو ہاٹ لائن ہے, اس کے استعمال اسی کارن کے لیے کیا جاتا ہے اور یہ ڈائریکٹ کمیونیکیشن کی ترتیب ہے. اس میں ہر ہفتے میں بات چیت ہوتا ہے, آئندہ ہوتا رہا, اور ہمیں امید ہے کہ اس میں ایسے سیدھا بات چیت ہونے سے جو کوئی شک ہوتا ہے, جو باقی کوئی کاروائی ہوتا ہے, اس میں کافی کچھ اثر پڑتا ہے اور دونوں ساتھ ساتھ بات کر پاتے ہیں, اپنے اپنے جو کچھ بھی کہہ رہا ہوگا وہ کہہ دیتے ہیں, اور اس کے کارن یہ جو ٹینشن جو بڑھ رہا تھا, یہ ہمیں امید کا پتہ چلتا ہے اس میں کافی کمی ہو چکا ہے. دونوں فوج کے بیچ میں ایسے بات چیت رہنا چاہیے, ہونا چاہیے, کیونکہ دونوں دیش کے بیچ میں لڑائی سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے.
صحیح.
کوئی بھی کچھ سالو نہیں ہو سکتا ہے, کوئی حاصل نہیں ہو سکتا ہے, بات چیت کے دوران ہی یہ ہو سکتا ہے.
ٹھیک ہے, تو ابھی میجر بریک تھرو کس کو آپ ڈکلیئر کریں گے؟ کیا کس سطح پہ اگر انگیجمنٹ ہو, کیا پرائم منسٹر کے لیول کے اوپر کوئی ٹیلی فونک ممکنہ رابطہ جو ہے وہ اس کو مزید ڈی ایسکلیٹ کر سکتا ہے؟ آپ کیا ایک اسٹیپ فارورڈ کیا سجیسٹ کریں گے دونوں ملکوں کی طرف کو, کیا کرنا چاہیے؟
ایک خاص طرف سے ہمیں یہ ہے کہ یہ ملٹری کے دوران میں بات چیت ہونا چاہیے. ان کو خاص حالت کے بارے میں پتا ہے, ڈی جی ایم او ہے, سینئر آفیسر ہے, اعلیٰ افسر ہیں, کافی اس کے ذریعے ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے, اور ان کے بیچ میں اگر بات چیت ہوتا ہے تو پکا حالات کیا ہے, اس میں کیا کاروائی ہونا چاہیے, ان کو سب سے بہتر پتہ ہوتا ہے. تو پرائم منسٹر کے ساتھ جو بات چیت وہ تو بعد میں ہو سکتا ہے, پر ملٹری کے دوران بات چیت میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے.
آخری سوال, پینٹاگان اور امریکہ کا محکمہ خارجہ, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, دونوں وہاں سے اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ پاکستان اور بھارت دونوں اطراف میں مختلف لیولز کے اوپر کمیونیکیشن قائم رکھے ہوئے واشنگٹن. آپ کے خیال میں امریکہ کتنا مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟
دیکھیے, امریکن کی بات تو ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں اچھا بات کہتے ہیں جو اچھا ہوگا. خاص بات ہے کہ پاکستان اور بھارت کے بیچ میں ہی بات چیت ہونا چاہیے, اور آرمی سینئر آرمی آفیسر کے بیچ میں اگر بات چیت ہوتا ہے تو اور بھی گہرائی سے یہ کانفیڈنس بلڈنگ ہو جاتا ہے اور کانفیڈنس دونوں کے ہاتھ میں بڑھ جاتا ہے. تو ٹھیک بات ہے کہ امریکہ اگر کچھ ایسے کہا ہے, یہ پینٹاگن کا کوئی خبر ملا ہوگا, پر میرے خیال یہ جو بھارت اور پاکستان کے بیچ میں اور اعلیٰ سینئر افسر کے بیچ میں اگر بات چیت ہوتا ہے سب سے بہتر رہتا ہے.
جی, بے حد شکریہ آپ کا جنرل دیپانکر بینرجی, آپ ہمارے ساتھ تھے. سلطان علی صاحب, آپ کا بھی بے حد شکریہ, آپ کو ہم نے زحمت دیے ساتھ رکھی, چونکہ جنرل صاحب اپنے ملک میں نہیں تھے اور وہ رومنگ پہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے, تو اس لیے ہم نے ان کا نقطہ نظر پہلے سن لیا. آپ سے جاننا چاہوں گا, پاکستان بھارت ملٹری کمیونیکیشن ان حالات کے اندر یہ ایک فارمیلٹی کا حصہ ہے آپ کو خیال میں, یہ ایک معمول کی کاروائی ہے جو ہر صورت میں برقرار رہتی ہے, رہنی چاہیے, اور ان حالات میں اگر یہ رابطے ہوتے ہیں اور اگر تھوڑے ایکسٹینڈڈ ہوتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رابطہ ہے ملٹری چینل کے تھرو, یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری ہے. بعض دفعہ ڈپلومیسی میں کچھ چیزیں جو ہے رہ جاتی ہیں, کچھ ڈپلومیٹک نوانسز ہوتے ہیں یا سفارتی آداب ہوتے ہیں, ان میں پوری بات نہیں کہی جا سکتی, لیکن ملٹری کے لوگ چاہے بھارت کے ہوں یا ہندوستان کے علاوہ پاکستان کے ہوں یا امریکہ کے ہوں, عام طور پہ مشہور ہے کہ ملٹری کھری کھری جو ہے وہ بات کرتی ہے اسٹریٹ ٹو دی پوائنٹ. تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان دونوں کی جو بات چیت ہوئی ہے ڈی جی ایم او کی, اس سے قبل بھی جو پاکستان فوج کے سربراہ ہیں جنرل راحیل شریف, ان کا ایک بیان آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جنگ جو ہے وہ دونوں ملکوں کے حق میں نہیں ہے اور جنگ نہیں ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے دونوں ڈی جی ایم اوز کا بھی کیوں ملی اور انہوں نے جو آپس میں گفتگو کی, اور آپ کا جو یہ سوال کہ کیا یہ فارمیلٹی ہے, تو یہ فارمیلٹی نہیں ہے, یہ وقت کی ضرورت ہے. کیونکہ جب کشیدگی اتنی بڑھ جاتی ہے تو اس میں رابطے نہیں ٹوٹنے چاہیے, کیونکہ جب رابطے ہی نہ ہوں تو ان سے زیادہ جو ہے وہ جس کو ہم انگریزی میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں وہ بڑھ جاتا ہے. تو بات چیت کرتے رہنے سے کم از کم ایک دوسرے کا نقطۂ نظر جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے, اور یہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ ہم اگر اسکیلیشن کی جانب جا رہے ہیں تو اس کو کس طرح سے ٹھنڈا کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو حالات تھے اس کشیدگی میں اس چینل نے کام کیا ہے اور اس کو برقرار رہنا چاہیے.
جی بہت شکریہ حالی صاحب. ایک اور دوسرا اینگل جو ہے میں اس پہ بھی چاہوں گا کہ جو امریکہ کی انگیجمنٹ ہے یا انوالومنٹ ہے, امریکہ کے اپنے مفاد میں ہے. بہت سارے مبصرین یہ کہتے ہیں, پاکستان بھی یہ کہتا ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا. ویسٹرن بارڈرز کے اوپر پاکستان کی فوج مصروف ہے, اور یہ بہت فطری ہے کہ اگر مشرقی سرحدوں پہ زیادہ مصروفیت بڑھے گی تو وہاں سے توجہ ہٹے گی. 200,000 کے قریب پاکستان کی فوج وہاں پہ مصروف ہے. امریکہ کے مفاد میں کس حد تک یہ بات آتی ہے کہ مشرقی سرحدوں پہ دو نیوکلیئر پاورز جو ہیں ان کے درمیان کشیدگی وہ کم رہے, اور اس صورت میں اب تک آپ کے خیال میں کیا کردار ادا کیا گیا ہے؟
دیکھیے امریکہ کا جو رول ہے وہ بہت اہم ہے, اور ظاہر ہے امریکہ کو اپنا مفاد بھی دیکھنا ہے. اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ امریکہ کے مفاد میں تو یہ ہے کہ پاکستان نے جو اپنی فوجیں مغربی سرحد کے اوپر تعینات کر رکھی ہیں, اور جو آپریشن ملٹری آپریشن ضرب عضب جاری ہے اس کو جاری رہنا چاہیے. اور اگر بھارت اور پاکستان میں کشیدگی بڑھتی ہے تو ہمیں کچھ فوج یہاں سے ہٹا کر کے مشرقی سرحد پہ لے جانی پڑے گی, جس سے کہ ہمارے مغربی سرحد کے اوپر جو ہے وہ اٹینشن جو ہے وہ کم ہو جائے گا. تو امریکہ کا ہرگز نہیں چاہے گا. امریکہ دوسری جانب جو ہے بھارت کے نسبتاً گزشتہ برسوں کے کافی قریب آیا ہے. پاکستان جو ہے وہ بھی امریکہ کا حلیف ہے. اور دوسرے جو تیسری بات جس کے جانے آپ نے اشارہ کیا کہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ نیوکلیئر ان کے پاس ویپنز ہیں, ہتھیار ہیں, اور کوئی بھی امریکہ کا کوئی بھی ذی‌ہوش شخص یہ نہیں چاہے گا کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان جو خلش اس قدر بڑھے کہ نیوکلیئر ہتھیاروں کا استعمال ہو, کیونکہ اس سے نہ صرف پورے خطے بلکہ پوری دنیا کو خطرہ ہو سکتا ہے. ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ, جس طرح ابھی ہو رہا تھا, کہ امریکہ تو ایک غیر جانبدار نقطۂ نظر سے دیکھ رہا تھا, لیکن پاکستان اور بھارت میں انا کا معاملہ تھا. اور اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی خیر خواہ, اس پہ آپ دونوں کو یقین ہو, آپ کو ہلکا سا جھٹکا دے اور آپ کو کہے کہ آپ گفتگو کرو, تو سالسی کا تو کردار نہیں ہوگا, لیکن کم از کم ایک تیسرے جو ہے فریق کے کہنے سے بھی آپ لوگ ٹینشن کم کرے تو اس کا کافی اثر ہوتا ہے. اور خاص طور پہ امریکہ جیسے ملک کا جو کہ ہم مانے یا نہ مانے دنیا میں اس وقت واحد سپر پاور ہے, اور اس کی بات جو ہے وہ کافی وزن رکھتی ہے اور اہمیت رکھتی ہے. اور جیسا میں نے کہا کہ بھارت کے تعلقات امریکہ سے اس وقت کافی بہتر ہیں,
دونوں ملکوں کے ساتھ اسٹریٹجک انٹرسٹ بھی شیئر کرتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا علی صاحب. ہم اصل میں آپ کو ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈرز کی جو چپکلش ہے, جو صورتحال ہے, اس کے ساتھ ساتھ ذرا ہم آپ کو جنوب مغربی سرحد کی طرف بھی لے جانا چاہتے ہیں, بلوچستان, جہاں پہ ایک ٹرین میں بم دھماکہ ہوا ہے, کیجویلٹیز ہوئی ہیں. بلوچستان کی انسرجنسی پہ ہم بات کرنے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس سیگمنٹ میں منصور اکبر کنڈی صاحب, کوئٹہ بیسڈ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں. چند سیکنڈ کی ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اپنے مہمانوں سے بات کرتے ہیں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم. یہ پروگرام آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے براہ راست سن رہے ہیں میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ. میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ گلرخ. بات ہم کریں گے بلوچستان کے اندر انسرجنسی پہ, مختلف گروپس جو ریاست کے خلاف متحرک ہیں, اور اس کے علاوہ وہاں پہ بلوچستان کے اندر مختلف نو عسکریت پسندی وہ نظر آتی ہے. یہ کس کا شاخسانہ ہے, کس کی کاروائی ہے, یہ تو کچھ ابھی واضح نہیں ہے, لیکن وہاں پہ ایک ٹرین کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. بعض اطلاعات کے مطابق بی ایل اے نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے, لیکن انکنفرمڈ یہ اطلاعات ہیں. ایک ٹرین کو ہدف بنایا گیا ہے, ریلوے لائن پہ بم دھماکہ ہوا ہے, اور جس میں کم از کم 6 افراد ان کی ہلاکت کی اطلاعات مل رہی ہیں. پاکستان کے ریلوے کے جو فیڈرل منسٹر ہیں انہوں نے بتایا یہ ہے کہ جعفر ایکسپریس تھی جو راول پنڈی سے کوئٹہ سے راولپنڈی جا رہی تھی اور بولان کے پہاڑی سلسلے میں اس کو بم دھماکوں کا نشانہ بنایا گیا ہے. ریلوے ٹریک اس کو بھی نقصان پہنچا جس کو ریپیئر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. بلوچستان میں اس نوعیت کی ملیٹنسی, خاص طور پہ ٹرینوں کو ہدف بنانا, یہ کس طرح کے گروپوں کی کارروائی رہی ہے اور سیکیورٹی جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس صوبے میں یا اس ریجن میں بہتر ہو رہی ہے, یہ واقعہ کس حد تک اس کو نقصان پہنچائے گا, اس پورے تاثر کو بات ہم کریں گے. منصور اکبر کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں جناب سلطان علی صاحب, انالسٹ انٹرنیشنل افیئرس کے. اس کے علاوہ لوکل پاکستان کے جو ایشوز ہیں ملیٹنسی اسپیشلی, اس پہ ان کی گہری نظر ہوتی ہے. منصور اکبر کنڈی صاحب آپ کا بہت شکریہ. کیا کہیں گے آج کا یہ دہشت گردی کا یا عسکریت پسندی کا یہ واقعہ, کون اس کے پیچھے ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے, کیسے سیکیور کیا جا سکتا ہے اور کیسے انگیج کیا جا سکتا ہے ان ایلیمنٹس کو جو اس وقت ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں؟
دیکھیں جی, جو واقعہ ہوا بڑا دردناک ہے اور یہ مجھے اس کے بارے میں اتنا یہ سرسری نہ میں نے اس کے بارے میں, لیکن بتاؤں کہ کچھ عرصے سے بلوچستان جو ہے وہ کافی لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہوئی ہے, اور ٹرین کا جو ہے ٹرین پہ کچھ سے ٹرین پہ جو اٹیکس تھے بہت کم ہو گیا ہے, ورنہ جو ٹرین کی یہ پٹری ہے کوئٹہ سے سیدھی کے بعد یہ ہوتے ہوتے سکھر اور جیکو آباد سے ہوتے پنجاب جاتی ہے, یہ ولنریبل ہے اور ایزیلی اٹیک ہو سکتا ہے اس کا. لیکن کچھ عرصے سے لا اینڈ آرڈر سچویشن ٹرین پہ ٹھیک, لیکن بلوچستان میں کچھ عرصہ پہلے بلاسٹ ہوا, یہ وکلا صاحبان مارے گئے, اس کے بعد پھر یہ ٹرنکنگ ہوئی بلوچستان میں کی. ایک تو اب کوالٹی انسرجنسی انریسٹ ہے, خاص کر یہ مکران بیلٹ میں کافی مطلب ہے انریسٹ ہے, پھر انڈیا کی انٹرفیئرنس بہت ہے, مطلب ہے کافی کہا گیا تھا کہ یہ دیکھیں ایک بہت بڑا کا کونسلیٹ ہے میدان میں افغانستان میں, انہوں نے کئی کونسلیٹ اور سائٹ پہ تو انٹرفیئرنس کافی ہے جی, لیکن وہ ہماری طرف کہتے ہیں جی لوکل ایک پروورب ہے کہ جی دوسرے اور مت بولو اور اپنی جیت سنبھال کے رکھو, یہ تو ہماری ایجنسیز کی ریسپانسبلٹی ہے نا, ان کی سیکورٹی, ان کی انٹیلیجنس, ان کی رپورٹنگ صحیح ہو تاکہ یہ نہ ہو. اب یہ محرم ابھی شروع نہیں ہوا تھا تو انہوں نے 4,000 قبیلے کے خاتون کو مارا, ورنہ کچھ عرصہ پہلے بلوچستان کی سچویشن کافی سنبھل گئی تھی. یہ جو ہوا یہ افسوسناک ہے, ایسے واقعے نہیں ہونے چاہیے, اور خاص کر یہ جو جعفر ایکسپریس ہے یا کوئٹہ, ان کو کافی ٹارگیٹ کیا جاتا تھا, روک دیا تھا, ابھی پھر ہوا ہے
دوبارہ یہ ویواری سامنے. سلطان علی صاحب آپ کا انالیسس, بلوچستان میں مختلف نوعیت کے آپریشنز رہے ہیں, پولیٹیکل انگیجمنٹ بھی بظاہر زیادہ رہی ہے, لیکن یہ درست کہہ رہے ہیں کہ ابھی وکلا کا جو بہت بڑا سانحہ ہوا جب ان کو کچہری میں اٹیک کیا گیا, 80 کے قریب وکلا اس میں مارے گئے ہیں, سو یہ ایک بار پھر بلوچستان آپ کو لگتا ہے کہ یہ باقاعدہ عسکریت پسندوں کی کسی کیمپین کا وہ نشانے کے اوپر ہے, ہدف بن رہا ہے, اور کیا کیا جا سکتا ہے سیکیورٹی کے اعتبار سے یہاں پہ سیکیورٹی بہتر بنانے کے لیے؟
دیکھیں دو باتیں ہیں, ایک تو یہ کہ بلوچستان میں جو انسرجنسی ہے یا جو چکلش ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے, اور یہ کبھی دب جاتی ہے اور کبھی ابھر آتی ہے, لیکن جب سے چین پاکستان اقتصادی راہداری شروع ہوئی ہے تو کچھ بیرونی عناصر جو ہیں جن کو یہ کھٹک رہی تھی, قیاس ہے کہ وہ اس عمل میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ کسی طرح اس کو سبوتاج کیا جائے اور چینیوں کو اس قدر خوف زدہ کر دیا جائے کہ وہ یہاں سے جو ہے اپنے پروجیکٹس بند کر دیں. لیکن اس سلسلے میں حکومت پاکستان نے جو ایک خصوصی فورس تشکیل دی ہے, اور جس کی وجہ سے اندازہ یہ تھا, بلکہ اندازہ ہی نہیں یہ ہمارا مشاہدہ بھی تھا کہ بلوچستان کی حالت قدرے سنبھل گئی تھی, لیکن 15 اگست 2016 کو جو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بلوچستان کا ذکر کیا تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ بھارت جو ہے وہ دلچسپی رکھتا ہے کہ بلوچیوں کی پشت پناہی کی جائے, اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بھارتی خفیہ ایجنسی رول کا ایجنٹ جو ہے کلبھوشن یادو بھی پکڑا گیا, جس نے اعتراف کیا تھا کہ اس کا جو ہے مشن یہی تھا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کو سبوتاج کیا جائے. لیکن ان سب کے کہنے کے باوجود یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے, یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی ذمہ داری ہے اور خود بلوچستان کی صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ صورتحال پہ نظر رکھیں. اب جو ریلوے کے وزیر کا آپ نے ذکر کیا سعد رفیق صاحب کا, انہوں نے افسوس کا تو اظہار کیا ہے لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی یہ انڈیکیشن دی ہے کہ کچھ ان کو اطلاع تھی کہ یہ خطرہ ہو سکتا ہے ریلوے لائنوں کو. تو اگر تھی تو پھر ہم نے بر وقت کاروائی کیوں نہیں کی؟ یہ میں کندی صاحب کی بات سے جو ہے متفق ہوں کہ ریلوے لائن کو گارڈ کرنا یا پوری اسٹریچ کو جو ہے اس کی نگرانی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے, لیکن پھر بھی کوشش کی جا سکتی ہے کیونکہ آج کل تو دور ہے کہ آپ فضائی نگرانی بھی کر سکتے ہیں, آپ ڈرونز کے ذریعے بھی نظر رکھ سکتے ہیں اور موبائل یونٹ کے ذریعے جو ہے کوشش کر سکتے ہیں کہ بلوچستان میں خاص طور پہ کہ جو دہشت گرد ہیں وہ اپنے ہدف کو پانے میں کامیاب نہ ہوں. اور اگر وقت سے پہلے ہی جو ہے اگر خصوصاً جبکہ آپ کو خطرے کی اطلاع تھی تو پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا.
جی بہت شکریہ آپ کا سلطان علی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. منصور اکبر کوڈی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ کا بھی بہت شکریہ. سامعین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے خواتین غیرت کے نام پہ قتل اور خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی, اس کے خلاف سخت قوانین کی منظوری دی گئی ہے, اس کا کیا امپیکٹ ہوگا ایک بریک کے بعد.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے, پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کر کے 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
پروگرام جہارنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ گل رخ. اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے غیرت کے نام پہ قتل پاکستان کے اندر اور جنسی زیادتی کے جو واقعات ہیں ان کے خلاف ایک سخت قانون پاکستان کی پارلیمنٹ نے گزشتہ روز متفق کے طور پہ منظور دیا ہے. اس قانون کی عدم موجودگی کے باعث کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سارے قاتلوں کو جو عموماً ایک ہی گھر سے تعلق رکھتے ہیں, یعنی مقتول بھی اسی گھر سے تعلق رکھتا ہے اور زیادہ تر کیسز میں قاتل بھی اسی گھر سے ہوتا ہے, ان کو بچ نکلنے کا راستہ مل جاتا تھا. کچھ سکم تھے اور ان سکم پہ قابو پایا گیا ہے, کنٹرول کیا گیا ہے. اور جو نیا بل منظور کیا گیا ہے اس کے تحت یہ ہے کہ جو غیرت کے نام پہ قتل کرے گا اس کو کم از کم 25 سال کی سزا وہ ضرور کاٹنا ہوگی. اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو مقتول کے ورثاء ہیں وہ معافی دینے کا اختیار ان کے پاس جو اس سے پہلے تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے. آپ جانتے ہیں اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوتے رہے ہیں کہ ایک خاتون کو قتل کیا جاتا ہے, قاتل اگر بھائی ہے تو کچھ مہینوں بعد یا زیادہ سے زیادہ 1-2 سالوں کے بعد جو اس کے مدعی ہیں مقدمے کے وہ مقتولہ کے والد ہیں تو وہ اپنے بیٹے کو معاف کر دیا کرتے تھے. تو اس طرح بہت ساری چیزیں آسان ہوا کرتی تھیں, اب اس کو ختم کیا گیا ہے اور اب یہ ہے کہ کم از کم اس کو 25 سال قید کا سامنا کرنا پڑے گا. اسی طرح ایک اور یہ ہے کہ جو عصمت دری کے یا آبرو ریزی کے واقعات ہیں, زنا بالجبر کے واقعات ہیں, اس سے متعلق بھی کچھ دفعات اس میں ایڈ کی گئی ہیں. اور یہ کہا گیا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر فیصلہ ہوگا. ڈی این اے کو اس میں لیجیٹمیٹ بنایا گیا ہے کہ ڈی این اے کی رپورٹ جو ہے, اور ساتھ ساتھ یہ کہ خاتون کا نام وہ بھی سیگا راز میں رکھا جائے گا. اس میں تو خاص طور پہ بہت زیادہ ابہام تھے, اور جب اس سے پہلے خواتین ریپ کے کیسز کے ساتھ جاتی تھیں تو بجائے اس سے کہ ان کی سنوائی ہو, ان کی دادرسی ہو, پہلے بھی قانون انہیں ملزم کنسیڈر کرتا تھا کہ کہیں یہ زنا بالرضا تو نہیں ہے, اور اس وجہ سے عموماً جیل کاٹنا پڑتی تھی اور بڑی مشکلات کا سامنا رہتا تھا. انالیسس ہم لیں گے, ہمارے ساتھ ہیں سارا ہشام, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ساؤتھ ایشیا ویمن امپاورمنٹ کی, اور اس کے علاوہ نور الہدا شاہ صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی, سندھ بیسڈ پاپولر ڈرامہ رائٹر ہیں اور کاروکاری جیسے موضوعات پہ انہوں نے خاص طور پہ اس کو بہت اجاگر کیا ہے, سندھ کی اور اندرون سندھ میں خاص طور پہ اس طرح کے کاروکاری کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں, اندرون پنجاب اور جو بلوچستان کے فار فلنگ ایریاز ہیں وہاں پہ جہاں جہاں جاگیرداری یا ٹرائبل نظام موجود ہے وہاں اس طرح کے واقعات بہت ہوتے ہیں, اور پھر ان کو معاف کرنے کا کلچر بھی وہاں پہ رہتا ہے. تو انالیسز ہم ان کا بھی لیں گے. سارا احشام آپ کا بہت شکریہ. آپ کا آپ نے کیسے دیکھا آج کی جو امینڈمنٹس ہوئیں یا جو قانون گزشتہ روز منظور کیا گیا ہے, یہ کتنا سود مند اور مددگار ہوگا خواتین کے خلاف عصمت دری کے واقعات میں بھی اور ان غیرت کے نام پہ قتل کے واقعات میں بھی؟
فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ اینڈ وعلیکم السلام. اور آپ کا میرے خیال سے جو بل پاس ہوا ہے اگر اس کو امپلیمنٹ کیا جائے ایز اٹ از تو اس میں بہت زیادہ جون سا ہے چانسز ہیں کہ آپ کے یہ جون سا ہے ویمن کے اوپر ایسمنٹ اور یہ سارا کچھ اور آنر کلنگ وغیرہ بہت حد تک کنٹرول ہو جائے گی, لیکن بات یہ ہے کہ اس کو فالو کیا جائے. یہ بہت اچھا ویک ہو سکتا ہے ان خواتین کے لیے اور ان فیملیز کے لیے جن کو کہ اس طرح کے کیسز وغیرہ بنا کے بلا وجہ ان کو مار دیا جاتا ہے یا کر کے ان کو کچھ فالو اپ نہیں کر سکتا, اور مجھے تو بہت خوشی ہوئی ہے اس بات کی.
صحیح, تو آپ کے خیال میں یہ ایک بہتر ہے, لیکن اب یہ بتائیے گا کہ اس کو امپلیمنٹیشن اس کے لیے جو چینلز ہیں جو ادارے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں جن کا اہم کردار ہے وہاں پہ اٹ سیلف یہ کتنی کہنا چاہیے کہ وہ آن بورڈ ہیں یا اویئرنیس ہے, کیسے اس کو پروموٹ کیا جائے گا, اور پھر جو مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا ہوتے ہیں سوسائٹی کے بھی اور اداروں سے وابستہ افراد کو بھی اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟
جون سے ہمارے میجر ادارے ہیں وہ تو اپنی مینس میں جتنا کچھ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. یہ ریسپانسبلٹی میں یہ سوچتی ہوں کہ ہم یہ جون سے ویمن کے رائٹس وغیرہ کے لیے کام کر رہے ہیں, جو فلاحی کام وغیرہ کر رہے ہیں, ان لوگوں کے اوپر بہت بڑی ریسپانسبلٹی آ جاتی ہے کہ یہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں اس چیز کی. آپ کی بیٹی ہے, اگر آج کسی کی بیٹی کے ساتھ ہو رہا ہے کل کو آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی اللہ رحم کرے ایسا ہو سکتا ہے. ان چیزوں کی اویئرنیس آپ کو ان کو دینی پڑے گی, ہم لوگوں کو دینی پڑے گی, ہم لوگوں کو پرسنلی دینی پڑے گی, ہم لوگوں کو سوشل میڈیا کے تھرو دینی پڑے گی, ہم لوگوں کو ان کو اویئرنیس کرنی پڑے گی تھرو سیمینارز. کر لیں آپ ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر کے ان کو تھوڑا سا گائیڈ لائنس دیں, خاص طور پہ جو بہت ہی زیادہ سندھ جیسے اندرونی سندھ وغیرہ ہیں جہاں پہ بہت ہی زیادہ کنزرویٹو قسم کا ماحول ہے, وہاں پہ ہم لوگوں کو عورتوں کو اور ان کے صرف عورتوں نہیں وہاں کے مردوں کو بھی تھوڑا سا اویئرنیس دینی پڑے گی کہ آپ لوگوں کو اس چیز کے لیے خود بھی کھڑا ہونا پڑے گا. اگر آج آپ کسی کے ساتھ کر رہے ہیں کل کو آپ کی بیٹیوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, اس چیز کو ریگولرلی آپ کو فالو اپ کروانا پڑے گا, ان کو بہت اچھے طریقے سے ان کو یہ بتانا پڑے گا. اور یہ ہم لوگ اس کو بہت ہی ہمیں بہت ہی سسٹمیٹکلی اور پیار سے یہ کرنا پڑے گا کیونکہ ہماری عوام اس وقت بہت زیادہ اگریسو ہوئی ہوئی ہے, اور میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کی اس وقت نیگیٹو چیزیں بھی آئی ہیں کہ شاید خواتین اس کو بہت زیادہ ایکسپلوئٹ کریں گی, لیکن ایسا نہیں ہے.
جی ڈاکٹر مہدی حسن صاحب, فارمر ہیڈ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان, ان سے بھی ہمارا رابطہ ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, ہم نے جو ہمارا اگلا موضوع تھا اس کے لیے آپ کو زحمت دی تھی لیکن یہ بھی آپ سے بہت زیادہ ریلیونٹ تھا تو ہم نے آپ کو تھوڑا وقت سے پہلے انگیج کیا ہے. یہ جو کل مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس وہاں سے اس غیرت کے نام پہ قتل اس کا معاملہ ہو یا عصمت دری کے واقعات ہوں, اس میں ایک بڑا جامع بظاہر بل لایا گیا ہے جس میں ایک تو یہ ایک سزا لازمی قرار دی گئی ہے کہ 25 سال قید ہوگی اگر کوئی غیرت کے نام پہ قتل کرتا ہے, مقتول کے ورثہ معاف نہیں کر سکتے ہیں, سٹیٹ اس کو اون کرے گی, اور جو بھی اس میں لوپ ہولز تھے حکومت کے بقول اس کو ایڈریس کیا گیا ہے. کتنی آپ کے خیال میں یہ ایک مثبت یا بہتر ڈیولپمنٹ ہے اس ریفرنس میں خواتین کی, جب سیکیورٹی کی بات ہو, ان کی عزت نفس کی بات ہو یا ان کی لائفز کی بات ہو, اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو ریپ کیسز ہیں اس کے اندر بھی ایک تو جلدی فیصلہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے, تھوڑی ان کی آئیڈینٹی مخفی رکھنے کی بات کی گئی اور ڈی این اے کو ویلڈ قرار دیا گیا ہے, یہ ساری چیزیں ڈیولپمنٹس کو کیسے انالائز کریں گے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ اس تعلق قانون سے زیادہ پاکستان کے کنٹیکٹ سے ہے. ہمارے یہاں یہ روایت ہے کہ اگر کسی سے بدلہ لینا ہو, کسی ان کی ایک سزا ہو, کسی کی ہتک کرنی ہو, خاندان کی, اس کے گھر کی عورتوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے, زبانی کلامی بھی اور فزیکلی بھی, اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے عورتوں کو اس کی تذیق کرنے سے کسی کی اس کے خاندان کی عزت ختم ہو جاتی ہے.
صحیح.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون بنے یا نہ بنے, لیکن جب تک یہ روایت رہے گی کلچر کی, ہمارے یہاں تو گالیوں میں بھی عورتوں ہی کو نشانہ بنایا جاتا ہے, جب کسی کو ابیوز کیا جاتا ہے.
صحیح.
تو اس کے خاندان کی عورتوں کو گالی دی جاتی ہے, حالانکہ وہ گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں بیچاری, اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اس جھگڑے فساد سے جس پر گالیاں پڑ رہی ہوتی.
صحیح.
تو یہ روایت کی بات ہے, یہ کلچر کی بات ہے, اور یہ سینکڑوں سال سے یہ روایت چل رہی ہے. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قانون سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا, اور عورت کو کیونکہ دوسرے تیسرے درجے کے شہری کا حق حاصل ہے پاکستان میں, اس لیے ان کو جب تک امپاورمنٹ نہیں ملے گی, ان کو فیصلہ کرنے کا حق نہیں ملے گا, ان کی عزت نہیں ملے گا.
لیکن ابھی آپ کے خیال میں جب پارلیمنٹ نے منظور کر دیا ہے تو کون اس کو ابیوز کر سکتا ہے؟ اگر واقعات ہوتے ہیں اور واقعات کے نتیجے میں سزائیں ملتی ہیں تو جرائم نسبتاً کم ہونے کا امکان تو اپنی جگہ پہ موجود ہے.
بہت بہت معمولی سا اثر پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے, آپ دیکھیں کہ قانون تو ہر قسم کے موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے, جرائم ہوتے ہیں مختلف قسم کے, قانون کو وائلیٹ کر کے ہی ہوتے ہیں. تو عورت کو برابر کا درجہ جو ہے وہ بڑی مشکل سے ملے گا, اور اس کو مساوی حقوق بہت مشکل سے ملیں گے. قانون بننے کے باوجود اس میں بہت سی رکاوٹیں ہوں گی, اس میں کلچر کی رکاوٹ ہوگی, اس میں روایت کی رکاوٹ ہوگی, اس میں آسانی سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا.
جی سارا احسان, آپ کے خیال میں یہ مسئلہ کیوں آسانی سے حل نہیں ہوگا اگر لیجسلیشن, کیونکہ ہم نے خواتین سے متعلق ایک چیز جو مشاہدہ کی ہے اور بڑے قریبی ریفرنسز سے سامنے بھی آئی ہے, یہی اگر طلاق کا یا اس سے پہلے جب خلع کا معاملہ ہو تو برسوں لٹکا رہتا تھا کورٹس کے اندر, اب 3 سے 6 مہینے کے اندر فیصلے ہو رہے ہیں بہت زیادہ تر کیسز میں. سو کیوں نہ توقع رکھی جائے کہ یہ قانون بھی اپنی اسی حالت میں امپلیمنٹ ہوگا؟
یہ قانون انشاءاللہ اسی طرح سے امپلیمنٹ ہوگا, بیکاز یہ بہت زیادہ حد سے زیادہ بات بڑھ گئی تھی. اب اس کے اندر جتنی ذمہ داری ہماری آفیشلز پر آ رہی ہے جنہوں نے بل پاس کیا ہے, اتنی ہی ذمہ داری ہم لوگوں کے اوپر بھی آ رہی ہے کہ ہم بھی اپنے ارد گرد کے ماحول پہ نظر رکھیں, لوگوں کو ایک دوسرے کا باعث بنیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, اور ان کو اویئرنیس بھی دیں. ایسے لوگ جن میں ہمت نہیں ہوتی, بہت سی ایسی بچیاں ہوتی جن کے ساتھ بہت کچھ ہو جاتا ہے لیکن وہ سوشل پریشر کی وجہ سے آگے نہیں آ سکتی, ان کو تھوڑا سا انکریج. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں بالکل 100% اگری کروں گی کہ تھوڑا سا ہمیں پرابلم ہوگی, لیکن اس کے لیے ہم لوگوں کو بھی تھوڑی سی ہمت کرنی پڑے گی. ہم جب اپنی کنٹریبیوشن بیچ میں دیں گے اور ان کو تھوڑی سی اویئرنیس دیں گے اور ان کو تھوڑی سی ہمت دیں گے, تو میرے خیال سے کافی حد تک یہ چیز کنٹرول ہو سکتی ہے.
جی بہت شکریہ سارا شام, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ساؤتھ ایشین وومن امپاورمنٹ, آپ ہمارے ساتھ ہی. ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, جو اگلا ہمارا سیگمنٹ ہے کولمبین پریزیڈنٹ ان کے لیے نوبیل انعام, اس پہ ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں. سامعین یہ پروگرام اب وائس آف امریکہ واشنگٹن سے براہ راست سن رہے ہیں میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ, پروگرام ہے جہاں رنگ, اور میں ہوں اسد حسن. ہمارے اس پروگرام کے لیے ہمارے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ, اور بات ہم کریں گے پروگرام کے اس آخری سیگمنٹ میں امن کا نوبیل انعام 2016 کولمبیا کے صدر کے نام رہا ہے, اس پہ ہم ڈاکٹر میڈیسن صاحب کا انالیسز لیں گے, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے فارمر پریزیڈنٹ ہیں, انالسٹ ہیں, انٹرنیشنل افیئرس کو بھی پہ گہری نظر رکھتے ہیں, اور ریفرنس اس میں بھی چونکہ امن کا ہے اور یہ کہ ان کو بڑا کنٹریبیوشن یا اس اعزاز سے اس لیے نوازا گیا ہے کہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کے اندر جو خانہ جنگی تھی, طویل خانہ جنگی, ان کے خاتمے میں جو کردار ادا کیا اس سے اس لیے وہ اس کے حقدار ٹھہرے ہیں. اور پانچ دہائیوں سے یہ خانہ جنگی جاری تھی. آپ کو سمجھنے کے لیے یہ بتا سکتے ہیں ہم کہ افغانستان کے بعد کولمبیا دنیا کا دوسرا ملک سمجھا جاتا ہے جہاں سب سے زیادہ بارودی سرنگیں ہیں, اور ان دھماکوں سے 1990 کے بعد سے اب تک کم از کم 11,500 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. ایک تو ان کا کنٹریبیوشن, اس ریفرنس میں یہ خیال کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, اس پہ میں ضرور آؤں گا, لیکن اگین ہم جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے آ رہے تھے, سپریم کورٹ نے آسیا بی بی کیس جو ہے بڑا معروف کیس ہے جس میں کرسچن خاتون پہ اہانت مذہب کا الزام ہے, ان کو سزائے موت سنائی جا چکی ہے, لیکن یہ کیس ٹیک اپ کرنے کا فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ نے, تو کیا اس سے کوئی امید بنتی ہے ان کے بچنے کی یا ان کے ساتھ انصاف کی؟
دیکھیے, بات یہ ہے کہ بہت سی سزائیں ہو چکی ہیں اس قانون کے تحت, لیکن ان پہ ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا. لیکن ایک افسوسناک بات یہ بھی ہے کہ بہت سے ملزم جو ہیں یا ملزمائیں خواتین, وہ جیل میں بھی قتل کر دیے گئے.
صحیح.
سزا پہ تو عمل درآمد نہیں ہوا, سزائیں سنائی گئی ہیں لیکن ان پہ عمل نہیں ہوا, لیکن بہت سے قتل ہو گئے اسی الزام میں, جیل میں بھی قتل ہو گئے اور پولیس کی کسٹڈی میں بھی قتل کر دیا لوگوں نے. تو یہ جو
اگین یہاں پہ بھی جو مائنڈ سیٹ ہے, یہ نکل رہا ہے جی, ہم
ان کو کچھ زیادہ پذیرائی نہیں ہوتی.
صحیح.
مگر ایک سیکشن ضرور ایسا ہے جو مذہبی مذہب کے نام پہ سیاست کرنے والے لوگ ہیں, وہ اس کو بہت پلے اپ کرتے ہیں اور بہت زیادہ جو شور شرابہ ہے وہ یہی لوگ مچاتے ہیں, جس کی وجہ سے پریشر پڑتا ہے, عدالتوں پہ بھی پریشر پڑتا ہے. ایک پرانا واقعہ ہے, ایک جج صاحب نے ہائی کورٹ کے بیل لے لی تھی ایک ایکیوزڈ کی اسی الزام میں, تو ان کو قتل کر دیا گیا تھا جج کو.
صحیح.
تو یہ اس قسم کا سینسٹیو معاملہ ہے اور اس میں لوگ بہت جذباتی ہو جاتے ہیں اور مذہب کے نام پہ سیاست کرنے والے لوگ اس کو
ایکسپلائٹ کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, ہمارے پاس آخری 2-2.5 منٹ, آپ ذرا ورلڈ امن کے نوبیل پیس پرائز کی جانب آئیے گا. کولمبیا کے صدر مینول سانتوس, ان کو اس انعام کا حقدار ٹھہرایا گیا ہے, اور ان کا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ جو پانچ دہائیوں سے جاری خانہ جنگی تھی اس کے خاتمے کے لیے انہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے, اور ان کی کوششوں کو معتبر سمجھا گیا ہے. اس ریفرنس میں آپ کے کمنٹس جاننا چاہوں گا, اور پھر یہ کہ
میں سمجھتا ہوں کہ بہت جائز ہے ان کو امن کا پرائز, جتنے ہزاروں لوگ جو ہیں خانہ جنگی کی نظر ہوئے یا جو بارود کے ذریعے سے مارے گئے, اس کو ختم کرنے کا جو ایکشن ہے وہ یقیناً ڈیزرو کرتے تھے, اور ان کو پذیرائی دے کے ایک اچھا اقدام کیا گیا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ساری دنیا کے پیس لورز کو.
صحیح, اچھی بات ہے. دوسرا ایک کرٹیسزم جنرلی یہ ہوتا ہے, جیسے صدر باراک اوباما کو بھی ان کے پہلا ٹینور ابھی شروع ہوا تھا تو ان کو امن کی کوششوں پہ انعام دیا گیا, لیکن اب دنیا اس پہ تنقید بھی کرتی ہے کہ وہ ڈلیور نہیں کر سکے, وہ ان کے محض آئیڈیا پہ دے دیا گیا. دوسری بات یہ کہ ریاست سے وابستہ جو شخصیات ہوتی ہیں جن کو ریاست کی پوری مشینری کی بھی سپورٹ ہو, اور دوسری طرف ایک کوئی انڈیویجول کیپیسٹی میں کوئی شخص کر رہا ہوتا ہے, تو پھر جس شخص کو حکومتی مشینری کی مدد ہے اس کے لیے تو نیچرلی امکانات بہت بڑھ جائیں گے. تو پھر اس ریفرنس میں انصاف کیسے ہو پاتا ہے انفرادی سطح پہ کوششیں کرنے والوں کو اور حکومتی مشینری کے تعاون سے کوشش کرنے والوں کے درمیان؟
یہ تو نومینیٹ کرنے والوں کی بات ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو کیسز تھے ان میں عبدالستار ایدھی ایک بہت مطمئن نام تھا, وہ ڈیزرو کرتے تھے, مگر ابھی تک کوئی ایسا موقع آیا نہیں. یہاں تک حکومت کا تعلق ہے, حکومت کے پاس تو آپ نے صحیح کہا مشینری بھی ہوتی ہے, قانون بھی ہوتا ہے, اختیار بھی ہوتا ہے. تو ان کے حکومت کے کارندوں کو تو یہ کام کرنا ہی ہوتا ہے جس پہ ان کو انعام,
یہ تو ان کی ذمہ داریوں کا تقاضا ہے. جی ہاں, بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر مہدی حسن صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ کا بہت شکریہ. آپ اور سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام جہاں رنگ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. پروڈیوسر کی گلرخ اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے. اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔